حديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم آمين. قال: باب الصبر عن محارم الله، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بصبره. وفي قال: حدثنا أبو جمال قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم حدثه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفل ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا زياد بن حلاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى أو قال تنتفق قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ باب ہے صبر عن محارم اللہ. جاننا چاہے کہ تین قسم کے صبر ہے شریعت میں. اول اعلی درجہ الصبر على طاعت اللہ، کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اللہ آدمی صبر کرے. صبر کا مطلب اپنے آپ کو رو کے رکھنا، اپنے اوپر زبردستی کرنا. مثلا فجر کے لیے آپ کے آنکھ کھولی لیکن آپ میں سستی ہے، یا آپ کو غسل کی حاجت ہے، پانی بھی نہیں، جو بھی جا کے تلاش کرنا ہے ٹھنڈا پانی ہوگا، لیکن آدمی وہ سب تکالیف پر صبر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے. تو جتنے اس جملے کے اقسام ہیں وہ اعلیٰ درجہ کے صبر ہیں. پھر صبر عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچنا، وہ بھی صبر ہے. کہ آدمی کے اندر خواہش بہت پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کی، پیسوں جمع کرنے کو، اور وہ دیکھتا نہیں حلال حرام، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے. یا اپنی خواہشات، اور خواہشات کبھی ایسے ہوتی ہے ہلکی خواہش ہوتی ہے، اس کو روکنا آسان، لیکن کبھی ایک آگ کی خواہش لگتی ہے، اور آدمی کے اندر ایک آگ لگتی ہے کہ بس یہ مجھے گناہ کرنا ہے، تو اس وقت وہ صبر، اور وہ صبر کے لیے اس کا علاج جو ہے تقوی ہے، اور تقوی سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے. جتنی اللہ کی محبت آدمی نے پیدا کی تو وہ خواہش تو پیدا ہوگی ہر ایک آدمی بڑا ولی اللہ بھی بن جائے، آدمی کی عمر بھی بہت زیادہ ہو جائے، تو ابھی خواہش تو ہوگی، وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ بالکل اب بدھا ہو گیا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک 90 سال کے ہندو، وہ حضرت بس سے سفر فرما رہے تھے بہت پہلے کے زمانے ہندوستان میں، اور ایک 90 سال کے ہندو آگے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تھا، اور ایک جوان لڑکی آن کے بیٹھی پاس میں، تو اس کو ایسے گھرنے لگا کہ صرف اس کے آنکھ پھارے ہوئے نہیں، اس کا منہ بھی پورا کھلا ہوا اور پھارا ہوا، اور اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ کنڈکٹر کہہ رہے تھے: کاکا ٹکٹ لے لو. کاکا کچھ نہیں سوچتا ہے، سنوائی کرتا ہے، اس کو ہلایا: کاکا ٹکٹ لے لو. لیکن وہ ایسے وہ خواہش، تو آدمی اس عمر کے بھی پہنچ جائے تو ابھی خواہش باقی ہوتی ہے، اگرچہ صرف دیکھنے کی، وہ ڈیپ فریز سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، لیکن وہ خواہش تو ابھی باقی ہوگی. تو اس وقت اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی محبت اگر پیدا ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ آدمی اتنے 90 سال شیخ زانی بنتا ہے. ایک شیخ طریقت ہوتا ہے، ایک شیخ الحدیث، اور ایک بیچارہ شیخ زانی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت زنا کرتا ہے اپنے آنکھ اور اپنے خیالات میں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تقوی پیدا کرے آدمی، اور پہلے سے آدمی نے تقوی پیدا کیا اور آدمی نے اللہ کی محبت پیدا کی تو یہ مراحل تو آئیں گے تو بچ پائیں گے. اور جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی، عالم بننے کی تو کوشش کرتے ہیں لیکن تقوی حاصل کرنے کی کوشش نہیں، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش نہیں، تو پھر آدمی ایسے اچھے اچھے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں جہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، اور وہ بھی پھر وہ منہ کالا کرتا ہے. اور یہ صبر جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا، یہ وہی صبر ہے ام محارم اللہ. اور تیسرا صبر جو ہے الصبر على البلاء والمصيب والمصائب، تکالیف مصائب پیش آئے آدمی پھر غلط بات نہ کہے اپنی زبان میں، اور خیال ایسے خیال جو آ جاتا ہے غلط خیال وہ تو معاف ہے، لیکن اس کو جمانا، اس کو ٹھہرانا یہ غلط خیال کہ اللہ نے کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، کیوں میرا بچے کو مار ڈالا، کیوں میری بیوی کو اللہ تعالی نے اٹھا لی، یہ ایسے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس وقت اس پر صبر کرنا. جب ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کا وفات ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن ہمارا زبان خاموش ہے، یعنی دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن غلط بات آدمی نہ کہے، تو وہ صبر. بہرحال یہاں یہ صبر جو ہے ام محارم اللہ، گناہوں سے بچنے کا صبر، اور اس کا اجر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کرنے والوں کو اس کا ثواب بے حساب، ان کو صبر اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور یہ ثواب جو ہے یہ تقدیر کی طرف کہ بہت زیادہ اس کا ثواب بغیر حساب، تقدیر کہ بہت زیادہ ان کو ثواب ملے گا. اور صبر جو ہے وہ کرنا کروا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو رو کے رکھنا، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں وہ کہوں، یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو، یہ بہت سے ایسے گناہ نوجوانوں کو گناہ کی خواہش پیدا اب سامنے پہ آتی ہے اور دوسرے لوگوں کو، لیکن آدمی اپنے آپ کو رو کے رکھے، صبر کرے. اور یہ صبر جیسے کہ مشکیزہ ہوتا ہے، لیدر بیگ جس میں پانی ہوتا ہے، جب وہ بھر جائے تو اس کو اوپر منہ اس کا منہ باندھ دیتے ہیں، وہ ہے صبر کہ اب اندر کی چیز باہر نہ آ سکے، اندر کی خواہش باہر نہ آئے، اس کو رو کے رکھے، اس کو تھامے، یہ ہے صبر. تو یہ نہیں کہ وہ آدمی کے اندر گناہ کی خواہش پیدا نہ ہو، جتنے زیادہ گناہ کی خواہش اور اتنے زیادہ آدمی صبر کرتا ہے اتنا اس کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھتا ہے. جس کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں تو اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے وجنا خیر عیشنا بالصبر، کہ ہم نے ہمارے زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ جو پایا وہ صبر سے ہے. مثلا یہ ہے کہ آدمی ایک مکان میں رہ رہا ہے جو اس کے لیے کافی ہے، کرایہ کا مکان ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے. خواہش تو ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہو، ڈبل سٹوری مکان ہو اور سوئمنگ پول بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن وہ صبر کرتا ہے تو اس میں خیر ہے. جو آدمی صبر قناعت کرتا ہے تو اس کی زندگی بہت عافیت سے گزرتی ہے. اور جو آدمی نے سوچا کہ نہیں مجھے تو آپ دوسرا مکان اپنا ذاتی منگانا ہی ہے، کرایہ کا مکان پتہ نہیں میں مر جاؤں گا میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ فکر اللہ تعالی آگے کے باب آتا ہے توکل کا، وہ بھی ہے آدمی توکل کرے اللہ تعالی کی ذات پر. اور خصوصاً دینی خدام جو دین کے لیے محنت کرتے کہ کیا اللہ ان کو ضائع کریں گے، نہیں اللہ ضائع نہیں کریں گے. جب جانوروں کو، سور کو، سام کو اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو دینی خادم کو اللہ ضائع کریں گے؟ نہیں. ہم اخلاص سے کام کریں اور صحیح کام کریں، دو چیزیں اخلاص اور صحیح طریقہ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کی مدد کیسے آتی. لیکن بہرحال اب آدمی کو یہ سوچ اس نے یہ سوچ آئی کہ مجھے اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہے، تو پھر وہ اس کام میں پڑتا ہے، اب کمائی کرتا ہے، کچھ مدرسہ بھی پڑھاتا ہے، امامت بھی کراتا ہے، لیکن اب کوئی نوکری ملازمت بھی کرتا ہے، فیکٹری میں، دکان میں، آفس میں، پھر وہاں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، پھر مدرسہ کے مکتب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر امامت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر زیادہ کماتا ہے، پھر اپنا مکان خریدتا ہے، یا اس کو ملے یا نہ ملے اس کے کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کرتا ہے. پھر اور چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ مکان ہے تو گاڑی بھی ایسی ہونی چاہیے، تو آدمی پھر یہاں تک کہ اپنی نمازیں بھی قضا ہونے لگتی ہے، نماز جماعت سے چھوٹتی ہے، آگے چل کے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، یہ تمام پھر دنیا کا آدمی ہو کے رہتا ہے. لیکن جس نے صبر کیا تو اس کی زندگی بہت عافیت سے گزرتی ہے، کوئی تکلیف نہیں. تو آدمی کو یہ بھی چیز صبر ایسے نہیں آتی ہے، آسمان سے گرتی ہے، آدمی کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آج اس لیے آدمی کو بیعت ہونا چاہیے کوئی شیخ سے، اور شیخ کی تعلیم میں رہے اور ان صفات کو پیدا کرے، صبر کی صفت کو پیدا کرے، پھر آدمی اس پر قائم رہ سکے گا. ورنہ بیوی آئے گی، اگر اچھی بیوی ملی تو بہت اچھا، جو تقاضا نہیں کرتی. لیکن اکثر بیویاں کہ ہمیں ایسے جھوٹے چاہے، یہ کپڑے چاہے، وہاں پھرنے گھومنے کو جانا ہے، یہ کرنا ہے، محبت میں آدمی پھر سب کرتا ہے. اولاد جب پیدا ہوتی ہے وہ پھر تقاضا کرتے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے یہ منگاؤ وہ منگاؤ. آپ کی محبت ہے اپنے اولاد کے، آپ کی بیوی کے، پھر آپ دین کے کاموں کو چھوڑ دو گے، اور دین کو بھی آدمی خیر آباد کرتا ہے، پھر آدمی دنیا کا ہو کے رہتا ہے. تو صبر سے جس نے یہ صفت پیدا کی اور اپنے آپ کو روکا رکھا اور ان چیزوں کی طرف وہ نہیں گیا، تو تمہاری زندگی بہت آرام سے گزرے گی. اور ظاہر ہے جو آدمی گناہ سے بچا، بہت عافیت سے اس کی زندگی گزرتی ہے. جو صبر کرتا ہے اما حارم اللہ اور گناہ میں نہیں، تو پوری زندگی وہ عافیت. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے، بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے، پھر پوری زندگی ان کو وہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، وہ پریشان ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ اس کا اگر دوستوں کے ساتھ کسی نے بد فعلی کی، تو پوری زندگی اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ اگر اس نے لوگوں میں اس کا چرچا کیا، لوگوں میں ظاہر کیا، تو میری سب عزت ختم ہو جائے گی. آپ بڑے امام بنے، بڑے عالم بنے، بڑے شیخ بھی بنے، اور جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، تو پھر وہ اگر آپ کے دوست اس کو ظاہر کر دے، تو پھر آپ سے آپ کی سب عزت ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ آدمی جو صبر کرتا ہے، اگرچہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت، لیکن پوری زندگی عافیت کے ساتھ گزرتی ہے. یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کا. اور روایت لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدثه ان اناس من انصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کیا ضرورت تھے. اور ایسے ضرورت جب آدمی پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تو جائز ہے سوال بھی کرنا. تو وہ ان کو سوال کرنے کی نوبت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فلم يسأله احد منهم الا اعطاه، ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں پوچھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے، بے انتہا فیاض تھے، لوگوں کو ہادان ہادبہ چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ جو آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. فقال لهم حین انفق کل شیء بیدیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خرچ کر دیا جو آپ کے پاس تھے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، یعنی دیتے رہے اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب ختم ہو گیا، ما فرمایا ما یکن عندی من خیر لا ادخره عنکم، میرے پاس جو بھی خیر کی چیز یعنی پیسے ہو، میرے پاس جو جتنے بھی پیسے ہوتا ہے میں اس کو چھپا کے آپ سے نہیں رکھتا ہوں. وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، لیکن یہ بات رکھو جو آدمی پاک دامن رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن رکھتا ہے. جو گناہوں میں خواہشات کے گناہوں میں مبتلا وہ ڈرتا ہے کہ خواہشات کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے خاطر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور جو آدمی معمولی سے کوئی تقاضا ہوا گناہ کرنے کا، عمل بالید کا، کوئی بھی اور گناہ کا، بد فعلی کا، اور وہ مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے، اور بھی زیادہ اس کی خواہش بڑھتی ہے. لیکن جس نے روکا اور گناہ نہیں کیا اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، جب آپ لوگ اکثر شاید جتنے آپ لوگ ابھی شادی نہیں ہوئی، جب شادی کرے تو یہ نیت ضرور کرے کہ میں اس لیے بھی نکاح کرتا ہوں، اور بھی جتنی نیت ہو سکتی ہے اس لیے میں نکاح کرتا ہوں تاکہ میں گناہوں سے بچوں. کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے شادی وہ علاج ہے گناہوں سے بچنے کا، حالانکہ وہ علاج مکمل طور پر نہیں. اکثر بہت سارے آج کل شادی شدہ لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہے. اصل چیز تقویٰ ہے اور اللہ کی محبت ہے، ورنہ کتنے کتنے شادی شدہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جو آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں شادی اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے حرام کاموں سے بچائے، تو اللہ اس کی مدد کر، اللہ وعدہ کرتے کہ میں تیری مدد کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچو گے. وَمَنْ يَتَصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرتا ہے اور صبر اس کے اس وقت اس کے لیے کروا ہوتا ہے، مشکل ہو نظر آتا ہے، اور ایسے بھی لگتا ہے کہ کتنا کتنے سال ہو چکے میں صبر کرتا ہوں، لیکن آپ صبر کریں تو اللہ تعالی اس کو صبر دے گا، اللہ آپ کی مدد کریں گے. اور وہ سبب صبر پر ایک یہ ہے کہ آدمی خود صبر کرے، یہ مشکل کام ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرائے، بہت آسان ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ بھی یاد رکھو، مثلا آپ صبر کرتے ہو اپنی بیوی پر کہ اس کی عادتیں خراب ہے، اس کا بول چال، اس کا چلن غلط ہے، اور آپ اس پر صبر کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی صبر کرو اور وہ سیدھی نہیں ہوگی. لیکن آپ صبر کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو، پھر اللہ اس کو بھی درست کرے گی. اور تو یہ بھی یاد رکھو، بہت سی عورتیں بھی، مرد کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس کی چلن غلط ہوتی ہے، ظلم کرتا ہے بیوی کے اوپر، بیوی صبر کرتی ہے، 10 سال 15 30 40 سال کے بعد کہتے میں نے پوری زندگی صبر کیا لیکن مجھے وہی تکلیف ہے، کیونکہ اس نے صبر کیا مرد کے ظلم پر، اللہ کے لیے نہیں. صبر کرو اللہ کے لیے تو اللہ کی مدد آئے گی. ایسے ظالم مرد جو اتنا ظلم کرتا ہے اس کے لیے صبر کیا تو وہ کیا دے سکتا ہے، وہ تو اور ڈنڈے مارے گا، وہ تو اور تکلیف دے گا. اللہ کے لیے جو یہ کام اللہ کے لیے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی عطا فرمائیں گے. اور صبر کا عمل کروا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت مزیدار. بعد میں کتنے کتنے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بعد میں ان کے شروع زندگی شادی کے تکلیف اٹھائے، صبر کیا اللہ کے لیے، صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، پھر ان کو بہت آرام نصیب ہوا، اور ایسے ان کو لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ جنت کی حور ہے، اور عورت کو ایسے لگا کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایک جنتی ہے جس کو اللہ نے مجھے دنیا ہی میں دے دیا. تو یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو استغنا سے رہنا چاہتا ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، وہ کسی کا محتاج نہ بنے، اللہ ہی سے بھیک مانگے، اللہ تعالی ہی سے وہ لے، تو اللہ تعالی اس کو مستغنی کر دیتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھو تو آپ کی عزت بدل، ذلت میں بدل جاتی ہے. آپ چاہے کتنے کتنے برسوں سے آپ اپنی جگہ کے امام رہے، بڑے عالم رہے، آپ نے بہت دین کا کام بھی کیا، آپ کو ضرورت پیش آئی اور آپ نے جا کے اپنے پکے دوست سے بھی پوچھا، تو وہ بھی پھر آپ کی وقت، آپ کی عزت گر جاتی ہے، وہ پھر آپ کی قدر جو ہے وہ ان کی نظر سے گر جاتی ہے. اور وہ لوگوں اگرچہ وہ مدد بھی کرتا ہے، پھر عام مطلب لوگ ایسے بھی ہوتے دنیا والے، جا کے بات کرتے، مولانا میرے پاس آئے تھے، مولانا نے مجھ سے مانگا، میں نے مولانا کی مدد کی. آپ کی ذلت ہوتی ہے لوگوں میں. اور جو اللہ سے مانگتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، اللہ کسی کو نہیں کہتا ہے کہ اس لیے میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے مانگا. اور جو اللہ سے مانگتا ہے اور لوگوں سے نہیں مانگتا، تو لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو یہ آدمی، یہ ہمارے مولانا کتنی ان کی ضرورت تھی. تو ابھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مولانا کی کتنی ضرورت، لیکن انہوں نے کسی سے نہیں مانگا، صبر کیا، اللہ سے ہی مانگتے رہے. اللہ غیب سے، عزت سے، وہی لوگوں سے اب اللہ دلوائیں گے اور اللہ تمہاری عزت کو اور بڑھا دیں گے. وہ آن کے آپ سے بھیک مانگے کہ ہمارا جو یہ ہے ہدیہ آپ قبول فرمائے، آپ کا ہم پر احسان ہوگا، ہمارا احسان آپ پر نہیں، آپ کا احسان ہم پر ہوگا کہ آپ نے قبول کیا، آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی. تو اللہ سے مانگنے کی کوشش، یہ بھی اس کی کوشش اور اس کی محنت ہونی چاہیے، ورنہ آدمی جو ہے عام متن ہم دعا بھی نہیں مانگتے. ابھی آپ کی اس جوانی میں آپ کے اکثر کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ سے آپ زبردستی لے لیتے ہو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. بیچارے ماں باپ محنت کرتے ہیں، وہ وہ آپ کی محبت ان کے دل میں، وہ کوشش کرتے کہ آپ کی ضرورت کو آپ پوری کر دیں. بعد میں جب آپ کا کام کرتے ہو تو اپنے کام اور کمائی پر آپ کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق عام متن پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو. پھر جو بھی ہو پہلے اللہ تعالی سے مانگو، بلکہ کوشش کرو کہ اس درجے تک آدمی پہنچے کہ اللہ ہی سے مانگے، نہ پھر ماں باپ سے بھی مانگتا ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. ولن تعطى عطان خيرا وأوسع من الصبر. اور تم نہیں دیے گئے کوئی بھی چیز زیادہ بھلی اور زیادہ وسیع صبر سے. صبر کرنا بہت اونچا مقام ہے. صوفیہ میں بحث چلتی ہے کہ کس کا مقام زیادہ اونچا ہوتا ہے، شاکرین کا یا صابرین کا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صابرین کا مقام زیادہ اونچا. شاکرین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور بھی اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا. اور صابرین کے لیے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ وہ ملتا ہے صبر کرنے پر. تو صبر کا مقام بہت ہی اونچا، اور یہ وہ صبر ہے جو عن محارم اللہ اور علی طاعت اللہ. وہ صبر نہ مانگے علی المصائب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مصیبتوں کو مانگتے ہو، اور مصیبت آئے پھر ہم صبر کریں گے، نہ وہاں عافیت مانگے. ہاں پھر بھی اللہ تعالی آزمائش کرے اور کوئی تکلیف بھیج لے تو پھر وہاں صبر سے پھر کام لے، اور احکامات شریعت کو اور اپنے اقوال کو اپنے افعال کو ایسے حالات میں درست رکھے. آگے کی روایت میں حضرت زیاد بن علاقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت المغیرة بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم عنہم یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما او تنتفخ قدماہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی نماز، تہجد کی نماز، قیام لیل اتنے فرماتے تھے یہاں تک کہ ورم آ جاتا، سوج جاتا تھا یا پھول جاتا تھے، پھول جاتے تھے آپ کے قدم مبارک. اتنا لمبا قیام آپ فرماتے تھے کہ قدم پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. فیقال لہو، لوگوں نے سفارش کی اتنی زیادہ آپ عبادت کرتے ہوں، اور قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کا مقام اتنا اونچا لوگ تسلی دیتے تھے. فیقول افلا اکون عبدا شکورا، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ نے اتنا سب کچھ دیا تو میں اس پر شکر ادا کروں. تو یہ ہے کہ آدمی کی کیفیت ایسی ہونی چاہے، اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرے. تو شکر بھی ہو اور صبر بھی ہو، اور ان دونوں سے ملا کے آدمی اللہ تک آسانی سے پہنچتا ہے. ہمارے شیخ کے بہت سے اشعار اس رنگ کے ہوئے تھے کہ صبر کا مطلب گناہوں سے بچو، اور شکر جو مطمئن پازیٹو عبادت ہے وہ بھی ادا کرو. نماز کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، تلاوت کا کرنا، گناہوں سے بچنا، خوبصورت عورت آتی ہے تو اپنے آنکھوں کو بچانا، اپنے خیالات کو صاف رکھنا بہت مشکل. تو کبھی صبر ہو زبان پہ، کبھی شکر ہو، کبھی صبر ہو دل میں، کبھی زبان پہ شکر ہو، تو آدمی اس طریقے سے راستہ اللہ تک طے کرتا ہے، گناہوں سے بچے. اور جو مثبت عبادت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اچھا لگتا ہے، جیسے آدمی جنت میں ہے. اور امام اور قرآن بھی کتنی، قرآن شریف کی کیا خوبی، پر قرآن بھی کوئی اچھی کرتا ہے تو پھر کتنا دل لگتا ہے. تو وہاں شکر سے کام لے، اور جہاں خواہشات نفسانی ہو اور گناہوں کے خواہشات ہو تو وہاں صبر سے کام لے. جی
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قَالَ رَبِّي عَمَّا قَلَّتْ كَيْمَنَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكُلِّ مَا ضَافَ عَلَى النَّاسِ بِقَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
میں یتوکل علی اللہ، یہاں توکل کا باب ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا. ایک ہے تقوی، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنا، وہ ہے تقوی. توکل اللہ پر بھروسہ کرنا. جیسے کہ کسی نے آپ کا کوئی کام ہے، کسی نے کہا کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، تو آپ کا بھروسہ ان پر ہو گیا، وہ میرا کام کر دے گا. جیسے کہ کسی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی نے کہا میں تمہیں وہ پیسے دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، تو آپ کا بھروسہ ان پر ہو گیا. تو یہ بھروسہ اللہ تعالی پر ہونا چاہے. اور اگر ہم ذرا سوچیں تو عام متن مثلاً مدرسہ کا مشورہ ہو، تبلیغی جماعت کا مشورہ ہو، خانقاہ کا سب میں تقریباً کوئی جلسہ ہونے والا ہے، اجتماع ہونے والا ہے، مشورہ ہوتا ہے کون یہ انتظام کریں گے، ایک آدمی کہتا ہے میں کروں گا، آپ لوگ بے فکر رہیں، مجھے وہ فلا آدمی سے بہت تعلق ہے، میں یہ سب کام میں کر دوں گا، دوسرا کام کون یہ کام سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گا، تو سب لوگ اپنے ذمے لیتے ہیں اور ان پر بھروسہ ہوتا ہے. عام متن نہ انشاءاللہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اور عام متن یہ خیال نہیں کہ اللہ کی مدد سے ہم کریں گے، بس یہی کہ اپنے اوپر بھروسہ. آدمی زیادہ تر اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، میں یہ کام کر لوں گا، میں ایسے کروں گا، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، لیکن حالانکہ بھروسہ یہ بھی سیکھنے کی چیز اور محنت کی چیز ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ. اور آپ سوچیں کہ ہماری زبان پہ کتنا انشاء اللہ آتا ہے، اگر نہیں آتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اپنی محنت پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، اپنی کوشش، اپنے دماغ پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ توکل جو ہونا چاہے وہ اللہ تعالی کی ذات پر کہ اللہ وہ کام کر دیں گے. اور توکل جو ہے اس کی تعریف بہت زبردست کی ہے، توکل ہوا تفویض الامور الى مسبب الاسباب، تمام امور کا معاملہ مسبب اسباب، اسباب کا اختیار کرنا حرام نہیں ہے، اسباب کو ارباب بنانا حرام ہے، کہ آدمی سمجھے کہ سبب جو ہے وہ ہمارا رب ہے اور سبب جو ہے وہ کام کر دے گا، لیکن سبب کو اختیار کرنا سنت ہے، اور وہ ہمارے کلمہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن طریقہ جو ہے محمد الرسول اللہ کا، کہ طریقہ اختیار کرو. دینی امور میں بھی نماز پڑھو، جنت میں داخل کرنے والا اللہ ہی اپنے رحمت سے، لیکن تم تو سبب اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، احکامات شریعت کو اسلام پر چلو، یہ تمام چیزیں. پر روزی اللہ ہی دے گا، لیکن کمائی بھی آدمی کرے، وہ آدمی کمائی کرے، اپنی کمائی پر بھروسہ حرام ہے. کمائی کو اختیار کرنا اسباب، یہ سنت ہے، اور اللہ پر بھروسہ فرض ہے کہ اللہ ہی کرے گا. آپ بیمار ہوئے، سبب کو اختیار کرنا، دوا، ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سب سبب ہے، یہ درست ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنا کہ یہ ہمیں شفا دے گا، یہ حرام ہے. بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو. تو یہ چیز ہے کہ آدمی صبر پیدا کرے، اب پہلے سمجھے کہ صبر کیا ہے، اور صبر کو اختیار کرنا کہاں تک ہے. وقطع النظر عن الاسباب العادیہ، توکل یہ ہے کہ اسباب عادیہ سے آدمی کی نظر قط جائے، کہ اسباب عادیہ سامنے نہ ہو، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ ہو، ہر چیز میں اللہ پر آدمی بھروسہ کرتا ہو. یہ چیز آدمی کو پیدا کرنا چاہے. آپ عمرہ کو جا رہے ہو، آپ کی ٹکٹ بھی ہے، بکڈ ہو گئی، ویزا بھی ہے، ہوٹل بھی بکڈ ہو گیا، وہاں ایئرپورٹ سے لینے والے، وہ بھی سب انتظام، لیکن یہ تمام اسباب ہے، اس پر بھروسہ مت کرو. یا آپ کے گھر سے ابھی کہ آپ نکلے بھی کیا، اور ایک کیلا کے چھیلکے پر، بنانا پیل پر آپ سلپ ہو گئے، تو آپ 6 مہینے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، سب آپ کے عمرہ اور تیاری اور سب ایک طرف رہ جائے گا. اور کوئی اور چیز ہو گئی راستے میں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر سب. تو اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اللہ تعالی ہی پر بھروسہ. آپ ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں اعلان ہو جائے کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے ایئرپلین میں، یہ ہوائی جہاز نہیں جائے گا، کل کو جائیں گے، تو آپ اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات ہی پر. اسباب کو پورا اختیار کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرے. فہو حسبو، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کیسے غیب سے مدد آتی ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا. اور اگر زبان سے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، وہ جاری ہو گئے، آپ کو تعجب ہوگا کیسے اللہ تعالی غیب سے انتظام کرتے اور مدد کرتے، ورنہ سب اپنے اسباب ایک طرف دھرے رہ جاتے ہیں اور اپنا کام پورا نہیں ہوتا، لیکن جس نے توکل کیا اللہ تعالی ان کا کام پورا کر دیتے ہیں. وقال ربی ابن خیثم من کل ما ضاق علی الناس، یہ ایک اس کی تشریح فرمائی کہ یہ جو تمام جو لوگوں پر مشکل ہوتا ہے، اسباب اختیار کرے جہاں آپ کے لیے اسباب میسر ہو، آسان ہو. لیکن وہ اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے. اور کبھی ایسے امور آتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سبب نہیں, آپ کے پاس بالکل آپ کوئی سبب نہیں, تو وہاں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کریں, اور پھر دیکھو کہ کیسے اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے. آپ کہیں راستے پر ایسی جگہ پر سٹک ہو گئے جنگلوں میں, ایسے راستے جہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں آپ سٹک ہو گئے اور آپ کے پاس سیل فون بھی نہیں, یا وہاں کنیکشن نہیں ہے, وہاں آپ کی بیٹری فلیٹ ہو گئی, کوئی صورت نہیں ہے, وہاں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے. ہو سکے دو رکعت نفل نماز پڑھے, اللہ سے مانگے, یا کم از کم ہاتھ اٹھا کے, یا کم از کم دل میں آدمی اللہ ہی سے مانگے, یا اللہ آپ مدد کرے, یہاں کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والے, آپ ہی مدد کرے. تو ایسے موقع پر اللہ ہی پر پورا بھروسہ, اور جہاں اسباب موجود ہو سنت ہے اسباب کو اختیار کرے, لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یدخل الجنت من امتی, میں جنت میں داخل ہوں گے میرے امت میں سے 70,000 بغیر حساب, 70,000, یہ تقسیر کے لیے, صرف 70,000 نہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ تقسیر کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگ میرے امت میں سے جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں, قیامت کے روز کوئی سوال جواب کچھ نہیں. یہ لوگ ان میں سے کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رقیہ نہیں کیا, تعویذ پلید یہ کام نہیں کیا. اس میں علماء نے تشریح کی, اور یہی اصل چیز ہے کہ دو قسم کے تعویذ ہیں, ایک وہ جو جائز ہے وہ بھی ثابت ہے اور وہ کرنا درست ہے, یہاں مطلب ہے جو ناجائز ہے غلط چیز ہے. جو لوگ کفریات کرتے ہیں, شرکیات کرتے ہیں, بہت سے یہ جیسے کہ سنگوما کے پاس آپ گئے, یا جیسے کہ یہ تمل لوگ بھی کرتے ہیں, کالی لوگ بھی کرتے ہیں, یہ سب عملیات کرتے ہیں وہ جو حرام کرتے ہیں, تو وہاں وہ اس سے بچے, اور جائز انہوں نے اختیار کیا. اور علماء اس طرف بھی گئے کہ یہ جائز تعویذات بھی نہیں کیے, اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور دعاؤں سے اللہ تعالی سے اعمال سے اللہ کو منوایا اور اللہ کو خوش کیا, تعویذ بالکل استعمال نہیں کیے. اور تعویذ کا استعمال کرنا اور علماء کا تعویذ کرنا ایک اعتبار سے درست ہے, لیکن وہ بھی افضل نہیں ہے کہ ان کو غلط لوگوں سے بچانے کے لیے, عوام کو وہ بدعتی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں غلط کام ہوتے ہیں, بہت سے غلط عامل ہیں دنیا میں آج, پیسوں کے پیچھے, عورتوں کے پیچھے اور دوسرے اپنے خواہش کے پیچھے وہ چلتے, تو ان سے بچانے کے لیے صحیح علماء کرے تو وہ ٹھیک ہے درست ہے, لیکن پھر بھی اور اس سے بھی افضل کہ ان کے ایمان پر محنت کرے. جیسے کہ وہ آدمی جو وہ لوگ مجبور کرے کلمہ کفر کہنے, وقلبہ مطمئن بالایمان, ایسے موقع پر کہ لوگ آپ کو قتل کریں گے, آپ کو بہت اذیت پہنچائیں گے اگر آپ کفریات کلمات نہ کہے, تو شریعت نے اجازت دی ایسے موقع پر کہ آپ زبان سے کفری کلمہ کہہ سکتے ہو, لیکن دل میں جو ہے مطمئن بالایمان, پورا اطمینان اللہ کی ذات پر. لیکن افضل وہاں بھی ہے کہ وہ تکلیف کو برداشت کرے, وہ آپ کو مار ڈالے تو مار ڈالے, لیکن افضل یہ ہے کہ کفر کے کلمات نہ کہے, اور کفر کے لیوا, کفر کے فلیگ, جھنڈے کے نیچے آپ نہ رہے, کیونکہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے, لیکن آپ کے نیچے جو ہے آپ کے اولاد مثلا, ان کو معلوم نہیں, آپ کو ایمان چھپانا پڑتا ہے, آپ اپنے بچوں پر بھی ظاہر نہیں کر سکتے, تو بچے جو ہے وہ کفریات میں چلے جائیں گے. تو اس سے کرتے جان دے دے لیکن کفر کا کلمہ نہ بکے, تو اسی طریقے سے تعویذ آپ کر سکتے ہو، جائز حلال تعویذ، لیکن لوگوں کا بھروسہ اتنا، اچھے لوگوں کا تعویذ پر اتنا بھروسہ ہے، نہ نماز پر اتنا بھروسہ ہے، نہ دعا پر اتنا بھروسہ ہے، نہ صدقہ پر اتنا بھروسہ ہے جتنا تعویذ پر بھروسہ. اور یہ تعویذ کی مصیبت ایسی کہ آدمی سب گناہ کا کام کرتے رہے اور وہ سمجھ جائے کہ یہ تعویذ سے میرا کام، میرا سب کام درست ہو جائے گا. وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے، وہ حرام کام بھی کرتا ہے، لیکن مولوی صاحب نے تعویذ دے دی، یہ تعویذ سے سب میرا کام ہو جائے گا. یہ بالکل غلط. تو اس سے بچنا ہی زیادہ اچھا ہے، اور علماء کا اس میں نہ پڑنا ہی زیادہ اچھا ہے، اور لوگوں کی ایمان پر محنت کرے، اور یہ بھی ایمان ایسے کہ جو حقیقی، ایسے نہ ہو کتنے ہمارے ساتھی بیان کرتے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اور جہاں بیان ختم ہوا وہ سیدھے عامل کے پاس چلے گئے کہ یہ ہمارا کام بنا دو، یہ ہمیں تکلیف ہے. تو وہ کیا بیان آپ نے کیا، اور کیسے آپ ایسے، اور کتنے کتنے اچھے اچھے علماء، تبلیغ والے، صوفی، وہ عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے بچنا چاہے، تو جو لوگ اس سے بچے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب. ولا یتطیرون، اور جو فال نہیں لیتے ہیں، وہ بیڈ لک، کہ مثلاً عربوں میں یہ تھا کہ اگر پرندہ، وہ صبح کو کوئی کام کرنا ہو، سفر میں جانا ہو، تو پرندہ کو اڑایا، اگر وہ داہنی طرف اڑا تو کہتے کہ ہاں یہ کام صحیح ہوگا، اچھا اس کا انجام نکلے گا اور سفر صحیح ہوگا، اور اگر بائیں طرف کو اڑا تو وہ کہتے کہ نہیں یہ کام غلط ہوگا، یہ کام نہیں کرنا چاہے. تو ایسے آج یہ جو یہ خرافات جو ہے اور واہیات جو ہے، سپرسٹیشن، یہ اتنا عام ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہو، بلی گزری کا سامنے کہ آگے ایکسیڈنٹ ہوگا، تو کیا ایکسیڈنٹ کا معاملہ ایک بلی کے ہاتھ میں ہے، بلی کی طاقت اتنی ہو گئی کہ وہ بلی بس راستے سے عبور کراس کر رہی تھی اور آگے ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کے اندر یہ طاقت ہے. یا بلی رات کو بہت میاؤں میاؤں کرتی ہے اور آپ یہ کہتے کہ صبح کو ضرور کوئی موت کی خبر آئے گی، تو بلی کے میاؤں میاؤں میں کوئی موت کی طاقت ہے؟ وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور افسوس ہے بہت سے اچھے لوگوں ابھی ایسے واہیات میں مبتلا ہے جو ایمان سے بہت دور کی چیزیں ہوتی ہے. ان سے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور پورا توحید کو پورا اپنانا بہت بڑی چیز ہے. تو جو لوگ وہ بھی فال نہیں لیتے ہیں، غلط فال، وعلی ربہم یتوکلون، اور پورا بھروسہ کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرے گا. تو یہ لوگ بغیر حساب کتاب، جو بہت بڑی نعمت ہے، قیامت کا دن کان مقدار ہو 50,000 سنہ، کتنا لمبا دن ہوگا، کتنی وہاں کی گرمی ہوگی، وہاں کے سوال جواب کے اندر آدمی پھنسے، کتنا کیا اس کا حال ہوگا. لیکن جن لوگوں نے توکل پورا کیا وہ ان تمام امور سے بچ جائیں گے. جی.
ما يكره بن قيل وقال وبي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن مراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه وعنهم كتب إلى مغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي مغيرة أني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهات وعقوق الأمهات وأذى البنات. وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يكره من قيل وقال، قيل وقال يعني باتشيت كبشة، ہر وقت بک بک کرنا، بولتے رہنے کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ آدمی زیادہ نہ بولے، جب ضرورت ہو اس وقت بھی سوچ کے بولے اور جتنا ضرورت ہو اتنا ہی بولے. آپس میں ذرا دل لگی کی بات ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر وقت کا بولتا رہنا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا کہ ایک جوان بادشاہ تھے، ان کا بیٹا جو ہے ان کو بادشاہ نے عالم بنایا. اس زمانے میں بادشاہ لوگ بھی بہت علم دین کا شوق رکھتے تھے، تو وہ عالم بنا. اور پھر بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی, بادشاہ جیسے دعوت کہ میرا بیٹا آنی بنا, پھر بیٹا سے کہا کہ کچھ بیان کرو, تو وہ خاموش کچھ بھی نہیں بول رہے, تو بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں بولے, تو بادشاہ سمجھے یہ ڈر گئے ہوں گے, بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس لیے نہیں بولتا, لیکن دیکھا کہ محل میں گھر میں وہ بہت بولتا ہی نہیں, کسی سے کچھ بولتا ہی نہیں, خاموش ہی رہتا ہے, تو سمجھا کہ ان کو بولنے کوئی تکلیف ہوگی, تو اسپیچ تھراپی کے لیے اس کو بھیجا تاکہ لوگ اس کے وہ محنت کرے, کوشش کرے تاکہ کچھ بولے. تو اس سلسلے میں ایک دن ان کے وزراء جو ہے بادشاہ کے, وہ شکار کے لیے جا رہے تھے, تو ان کو ساتھ میں بھیجا کہ ذرا طبیعت ہلکی ہوگی, جیسے آؤٹنگ ہو گیا تو یہ بولیں گے. تو وہ گئے اور ایک جگہ یہ تیتر جو ہے پارٹریج, بہت لذیذ اس کا گوشت ہوتا ہے, وہاں سے یہ لوگ گزرے اور وہ خاموش تھا. اس کے بعد گزرنے کے بعد, قافلے کے گزرنے کے بعد, وہ تیتر نے اس کے آواز نکالی, تو وہ لوگ نے پھر سمجھے کہ یہاں تو تیتر ہے, کیسے ہم گزر گئے اور اس کا شکار نہیں کیا, اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے, اس کا شکار ہونا چاہے. تو وہ واپس آئے اور اس کا وہ تیتر کا شکار کیا. پھر وہ بیٹا بولا, وہ عالم, اور انہوں نے کہا جب تک کہ تو خاموش تھا تیری زندگی سلامت تھی, جہاں تو بولا تو مر گیا. تو پھر یہ لوگ نے سن لیا کہ بیٹا بول سکتا ہے, ہم نے خود بولا, اور بہت دانائی اور حکمت کی بات اس نے کہی. تو فوراً واپس لوٹے وہاں سے اور بادشاہ سے کہا کہ بیٹا بول سکتا ہے, ہم نے سب سنا کہ یہ بول سکتا ہے. تو پھر بادشاہ نے دوسری دعوت کی بہت بڑی, سب لوگوں کو بلایا, ان سے کہا بیان کرو, پھر خاموش کچھ نہیں بولتے. تو جلاد جو ہوتا ہے جو سزا دیتا ہے محل میں, اس سے کہا کہ اس کو سزا دو, 100 کوری اس کے مارو کہ یہ بول سکتا ہے, یہ خامخواہ نہیں بول رہا ہے. تو جلاد نے مارا, جب 99 کوڑے پڑے اس پر تو وہ پھر بولا اور کہا کہ وہ تیتر ایک مرتبہ بولا اس کے 100 کو وہ مر گیا, اور میں ایک مرتبہ بولا تو 99 کوڑے مجھے پڑے. تو جو آدمی ہر وقت چک چک بک بک کرتا ہے, اس کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تو اس کا کیا حشر ہوگا. اور ہم سوچے آج تو ہمارے اندر جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ بہت اچھا کمپنی ہے, اور جو خاموش رہتا ہے وہ تو ایک بو ہے, بہت بورنگ آدمی ہے, کچھ بولتا ہی نہیں. اور جو بولتا ہی رہتا ہے, بولتا خام خا, کچھ بھی بولنے کی چیز نہیں ہوتی, لیکن کچھ اس کو تو بولنا ہی ہے, اس کو تو کھجلی ہوتی ہے. جب تک کہ وہ نہ بولے وہ اس کو تو وہ بیمار ہو جائے گا, اگر نہ بولے گا مر جائے گا. تو یہ ہے, یہ اس کا بھی علاج ہونا چاہے. بزرگوں کے پاس ایک آدمی جس کی یہ زیادہ بولنے کی عادت تھی, تو بزرگ نے ان کا یہ علاج کیا کہ یہاں ایک قطبہ بہت لگایا, یہاں اس کے گردن سے رسی لگا کے یہاں, کہ مجھے کسی سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو خانقاہ میں وہ اسی کے ساتھ پھرتا, تو سب دیکھتے کہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں. تو پھر اس کی اصلاح ہوئی. ایک آدمی آیا بزرگ کے پاس اصلاح کے غرض سے, اور ابھی تو آیا نیا آدمی, تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور چھری واکنگ سٹک اس کے ہاتھ میں تھی, اور وہاں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے, استنجا کرنے کے ڈھیلے جو ہوتے ہیں, تو وہ اپنی چھری کے ساتھ سب کو توڑ رہے تھے. تو وہ بزرگ نے اپنے خادم سے کہا, جو دوسرا بکس ہمارا ہے ڈھیلوں کا, وہ بھی آن کے رکھ دو, یہ آدمی کو بہت مزہ آتا ہے ڈھیلے توڑنے میں, تو یہ بھی توڑتے رہے. تو اس کو پھر تنبہ ہوا. تو ایسے لایعنی چیز جو ہے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ حضرت جی یو کے میں ہیترو ایئرپورٹ جا رہے تھے, اور چلانے والے آدمی کے ایسے بہت سے لوگوں کے عجیب عادتیں ہوتی ہیں, ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں جب چلاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طرف گاڑی کو روک دو, روک دیا, کہا کہ اب جتنا تیرا دل چاہے ادھر ادھر دیکھ, لیکن جب تو چلائے تو اپنی نظر راستے کے اوپر رکھنا, وہ وہاں ٹریفک میں کتنے لینز ٹریفک کی ہوتی ہے, اور آدمی خیال نہ کرے تو کتنے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے بک بک چک چک کرنا لا یعنی. آدمی شروع مہینے کے ڈیسک پیڈ ہوتا ہے بالکل صاف, شروع مہینہ فون کال آیا اور وہ ہول پر ہے تو وہ اسکربل کرنا شروع کرتا ہے, ابھی ایک دن نہیں ہوا اور پورا پیج جو ہے وہ بھر گیا سب, پورا مہینے کے اب جگہ ہی نہیں کوئی یادداشت لکھنے کو, کسی کا فون نمبر, کسی کا اپوائنٹمنٹ, وہ پورا اس نے بھر لیا. تو یہ عادت چھڑوانا بہت ضروری ہے, یہ بک بک چک چک کے, یہ لانی, یہ لا یعنی فضول ابس باتیں بہت ضروری ہے. تو بہرحال حضرت مغیرہ فرماتے أخبرنا غير واحد منهم. حدثنا حشيم قال أخبرنا غير واحد منه كي لوگوں نے یہ روایت کی ان میں سے مغیرہ اور ایک اور آدمی ہے مجاہد ابن سعید ورجال ثالث ورجل ثالث تیسرا بھی ایک آدمی یعنی کئی لوگوں سے یہ روایت آئی ہے یعنی شعبی ورراد ورراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مغیرہ کے مکاتب تھے سیکرٹری ان کا وہ ان کے لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے ابن شعبہ ان معاویہ کتب الى مغیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ان اکتب الی بحدیث کہ آپ مجھے ایسی کوئی حدیث لکھے سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے خود بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی فکتب الیہ المغیرہ بن شعبہ جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ لکھا انی سمعتہ یقول میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عند انصرافہ من الصلاۃ نماز سے جب وہ پھیرتے تھے نماز ہو گئے تو نماز سے انصراف بھی سنت ہے جیسے کہ امام جو ہے عصر مغرب میں کرتا ہے وہ پھیرتا ہے ایک سائڈ پر بیٹھتا ہے ایک مور کے بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اور یہ آدمی کو صرف ایک وظیفہ کے طور سے نہیں لیکن دل سے یہ پڑھنا چاہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنا چاہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی وکان ینہان قیل وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قال سے منع فرماتے تھے بک بک چک چک ہر وقت کرنا بولتے رہنا اس سے منع فرماتے تھے وکثرت السوال اور بہت زیادہ سوال کرنا بہت بعض لوگوں کی عادت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسعکم کہ بہت سے سوال کرتے رہتے یہ سوال وہ سوال امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور ایک آدمی برہا آدمی معمر بھرے آدمی کے لمبی داری کرتا ایسے لگتا ہے بہت بڑا علامہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ان سے متاثر بھی تھے ایک دن جب یہ مسئلہ بیان ہوا جب سورج غروب ہو تو اس وقت افطاری کر لے تو اس دن وہ آدمی نے سوال کیا اور سوال کیا کیا کہ اگر اس سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر تو کہا کہ آپ خاموش رہتے اچھا ہوتا آج تک میں بھی آپ سے مرعوب تھا کہ آپ بہت بڑے کوئی عالم ہو لیکن آپ نے ایسا سوال کیا کہ مجھے بھی پھر اب یقین ہو گیا کہ آپ تو پلے درجے کے بے وقوف ہوں کیسے سورج غروب نہیں ہوگا تو آدمی جب سوال کرتا ہے اس کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے اور تو بہت زیادہ سوال کہ اگر ہم چاند پر پہنچے تو پھر کیسے ہم رمضان شریف شروع کریں گے کون سا چاند دیکھیں گے جب ہم چاند پر تو بہت سے لوگ سمجھے کہ بہت ہوشیار ہے یہ ماڈرنسٹ وغیرہ کہ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں بیکار بالکل لغوا فضول سوال جس میں کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اور وہ سوال کرتے اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا وہ اضاعت المال اور مال کو بیکار خرچ کرنا غلط جگہ پر مال کو خرچ کرنا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بہت سے لوگ بہت مال برباد کرتے حرام کاموں میں تو ہے رندیوں میں وغیرہ اور جوا کھیلنے میں اس میں بہت سے اور کاموں میں بہت سے لوگ صحیح کاموں میں بھی مال ضائع کرتے ہیں جیسے مکان کے بنانے میں مکان کی چیزوں میں آج آرنمنٹس ٹوائلٹ اور باتھ روم میں کتنے ہو گئے یہ سب اضاعت مال ہے اور ہر جگہ جو ہے مال کو ضائع کرنا یہ عام ہو گیا ہے سیل فون میں کتنا پیسے آدمی خرچ کرتا ہے سیل فون خریدنے میں کیسے کیسے اس کی کوئی ضرورت نہیں اتنے سب فیچرز کے اس کو ایک بنیادی چیز کی ضرورت ہے لیکن کتنا خرچ اور پھر آج دیکھتے کہ پوری دنیا جو ہے ہر وقت یہ چھوٹے بچے وہ منہ چلاتے ہیں ببل گم کھاتے رہتے ہیں بڑے لوگ وہ ایئر فونز لگے ہوتے ہیں سیل فون لگا ہوتا ہے اور یہی بس لگے ہوئے ہیں ہر وقت جو ہے وہ سب اضاعت مال بہت اضاعت مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنے اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، جو اس ویسے بھی اسی علم بھی رحمت ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ خاص اس رحمت کو محسوس کرتا ہے، کہ جو اس ذات مال سے بچتا ہے، قیل و قال سے بچتا ہے، کثرت سوال سے بچتا ہے، وہ لوگ کو قدر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے. لیکن جو عمل نہیں کرتے ان کو کیسے پتا، ان کو تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں. کسی نے آدمی نے آپ کو راستہ بتایا، آپ وہ جیسے انہوں نے آپ کو بتایا آپ بالکل ٹائم پر اپنی جگہ پر پہنچ گئے، آپ کتنی قدر کرو گے، دیکھو آدمی نے مجھے کتنا اچھے ڈائریکشنز دیے. اور جو آدمی وہ ڈائریکشنز کو کھڑکی سے باہر پھینک دے اور وہ سمجھے اپنی سمجھ کے مطابق میں پہنچوں گا، اور وہ بھٹکتا رہے، وہ کیا قدر کرے گا، وہ کیا کہے گا کہ وہ آدمی نے مجھ پر کتنا احسان کیا، وہ تو ان کے تعلیمات کو نسیہ منسیہ کیا، وہ کیا قدر کر سکتا ہے. جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو محسوس ہوتا ہے، اور خدا کی قسم اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے آئے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی جنت والی بنا دے، اگر ہم ان تعلیمات پر چلے یہی دنیا کی زندگی میں جنت کا مزہ ملنے لگتا ہے، پھر وہ جنت تو ملے گی، پھر کیا مزہ ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اس کی قدر جو عمل کرتے ہیں، تو یہ ایک ایک بات کی بہت قیمت ہے. وَمَنْعِهِمْ وَحَاتٍ، اور جو منع کرتا ہے لوگوں کو حقوق ادا نہیں کرتے، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی مرد کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اساتذہ طلبہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، طلبہ اساتذہ کے حقوق نہیں ادا کرتے، یہ جتنے حقوق ہم سے متعلق ہے اس کو ادا کرنا چاہے. تو اس سے بچے، اس کو منع کرنا، حقوق نہ ادا کرنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وحات، اور اپنے حقوق کو ہمیشہ طلب کرنا کہ آپ میرے حقوق. آج ہم سب اپنا حق ادب پوچھتے ہیں، وومنز ڈے ہوتا ہے، فادرز ڈے ہوتا ہے یعنی ان کے حق اس دن، اور ورکرز ڈے ہوتا ہے، یہ تمام پوری دنیا جو ہے مظاہرات ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں کہ ہمارے حق ہمیں دیے، لوگوں کو ہمارے حق دینا چاہے، اور وہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں. ویل للمطففین، اور اس میں بھی جو لوگ جب دینے کا ہوتا ہے تو نہیں دیتے، صحیح نہیں دیتے، لینے کو ہوتا ہے تو پھر وہ زبردستی کرتے ہیں اور بہت سختی سے لیتے ہیں. من یوں ہاتھ، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں اس سے نہیں روکنا چاہے. آپ کے دوست نے آپ کو قلم پوچھا تو قلم جو استعمال کرنے کو کیوں منع کرتے ہو؟ کوئی معمولی چیز، ذرا آپ کا تکیہ میں استعمال کرتا ہوں، آپ کی چپل میں استعمال کرتا ہوں، ٹوائلٹ جا رہا ہوں، اور آپ کو ہر چیز میں نہیں نہیں بالکل نہیں، آپ میری چیز استعمال نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہے. اور دوسرے طرف ہاتھ کے ہر ایک کے ساتھ وہاں توفیلی بنتا ہے، کچھ چار پانچ دوست جو بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہیں وہ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے بھی چائے پلاؤ، اور وہ بھی بس بسکٹ وہاں سے زبردستی لیتا ہے. تو یہ اس کے عادت، دینے کو بالکل دینے کو تیار نہیں، اور ہاتھ لینے کو، اس کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے اور لینے کو ہر وقت ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لوگ ایسے دوست کو پسند نہیں کرتے، ایسے ساتھی کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہ حقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانی، باپ بھی ہے ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو ماں کے خاص ذکر آیا ہے. وواد البنات، اور بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ گور کرنا، دفن کر دینا، اس سے بھی منع فرمایا. وان حشیم، اور یہ دوسری طریقے سے بھی روایت آتی، قال اخبرنا عبد الملک ابن عمیر قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی مرفوع روایت، اوپر کے ہے روایت موقوف تھی، یہ روایت جو ہے مرفوع ہے.
أبو في باللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بقوله ما يلفظ من القول إلا لديه رقيب عتيد. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
یہ باب ہے حفظ اللسان، وہ اوپر ہی کا بیان ہے کہ قیل و قال سے آدمی بچے، حفظ اللسان، اور جو آدمی اللہ اور آخرت پر، یعنی ابتدا اللہ پر اور آخر جو ہے آخرت پر ایمان، یہ ابتدا اور آخر کو شمار کیا، بیان کیا، اور بیچ میں جتنے اور چیزیں
آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، اور جتنے اور امور ہیں جن پر ایمان ضروری ہے وہ سب اس میں شامل ہو گیا. صرف ابتدا اور آخر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر کیا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایسے آدمی کو چاہیے، ایمان کی صفت ہے کہ آدمی بھلائی کی بات کہے، خیر دل لگے کی بات بھی کرے، ذرا محبت کی بات بھی کرے بیوی بچوں سے. یہ نہیں کہ آدمی خاموش ہی خاموش رہے، نہ بیوی سے کبھی بولتا ہے نہ بچے سے کبھی کچھ بولتا ہے، خیر کی باتیں، دل لگے کی باتیں، محبت کی باتیں کرے. لِيَقُلْ خَيْرًا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی باتیں کہے، اور شر سے، وَلْيَصْمُتْ، اور شر کی باتوں سے، دل آزاری، دل کا دکھانا، اور کسی پر تانا، کسی پر بہتان، جھوٹ، غیبت، یہ تمام غلط چیزوں سے آدمی پورے طور سے بچے. بلکہ ویسے تو بولے، خیر کی باتیں کرے، اور اس زمانے میں ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ زیادہ خاموش آدمی نہ رہے، اپنے دوستوں میں بیٹھے اور خیر کی باتیں کرے، ورنہ آدمی بہت مایوس اور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اس زمانے میں، ڈسپونڈنٹ ہو جاتا ہے. تو خیر کی باتیں، اچھی باتیں آدمی کہے. وقوله اللہ، اور اللہ تعالی کا قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یاد رکھو کہ جو بھی تم بات کہتے ہو وہ فرشتہ بالکل تیار ہے اپنے قلم کے ساتھ لکھنے کو، جو بھی آپ بات کہو وہ فرشتہ لکھتا ہے. یوں آتا ہے کہ آدمی نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں کیسے ہر چیز کو لکھتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس زمانے کی بات جب ٹیپ ریکارڈرز نہیں ہوتے، سی سی ٹی وی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے پوچھا کیسے سب لکھتے ہیں، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس نے دیکھا کرامن کاتبین کو، تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، لکھ دیا السلام علیکم. اس نے کہا تم لوگ جواب نہیں دیتے ہو، اس کا کوئی جواب نہیں، لکھ دیا تم لوگ کوئی جواب نہیں دیتے ہو. کہا کہ تم ہر چیز لکھتے ہو، وہ لکھ دیا تم ہر چیز لکھتے ہو. تو اس کو سمجھ میں آئے. تو آدمی جیسے کہ سپر مارکیٹ میں جاتا ہے اور کبھی کوئی انسٹنگ ایسے ہی اس کو کوئی چیز پیش آئے اور کوئی چیز چورا لی، اپنی جیب میں رکھ لی جیب شرف میں سے، اور جب وہ نکلنے لگا تو سیکیورٹی آدمی آیا، سر آپ سے کچھ بات ہے کرنی ہے، آپ ذرا کمرے میں آئے. آپ وہاں جاتے، آپ نے چوری کی، ابتدا میں ہر آدمی انکار کرتا ہے، میں چوری کرنے کو آتا ہے، تو مجھے کیا سمجھتے ہو، میں تو یہ آپ کا خریدار ہو، کسٹمر ہو، تم کیا مجھے سمجھتے ہو. تو وہ سی سی ٹی وی پر فوٹیج دکھاتے ہیں، اب آپ کو انکار کا کوئی گنجائش نہیں جب آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو ایسے یہ جو بھی آدمی بولتا ہے کرتا ہے وہ فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور سی سی ٹی وی سے زیادہ اور ریکارڈر سے زیادہ اللہ کی ریکارڈنگ زیادہ مضبوط ہے. تو ہر چیز، تو اس کا خیال آدمی کو رکھنا چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحیہ و بین رجلی ما بین رجلی، جو آدمی مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی، جو اس کی دونوں جبروں کے درمیان، جوز کے درمیان اس کی زبان، اور اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کی شرمگاہ، ان دونوں کی ضمانت دے کہ وہ غلط استعمال نہیں. اکثر تقریباً سب گناہ جو ہوتے وہ ان دو چیزوں سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، شرمگاہ سے پھر آدمی اور دوسرے بہت سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، صرف اپنی ایک خواہش کو، اپنی شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں گھسانے کے لیے کتنا آدمی گناہ کرتا ہے، اور زبان سے آدمی کتنا گناہ کرتا ہے. تو ان دو چیزوں جو خاص طور پر، اور اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، صرف ایک مرتبہ حدیث پڑھ لی، پڑھا دی، سنا سن لی اور سمجھے کہ اس پر عمل، ایسے نہیں ہوتا ہے، اس پر اس کے لیے مستقل، اور جو اس پر محنت کرے گا اور زبان کی گناہ سے بچ گیا اور اپنی شرمگاہ کی گناہ سے بچ گیا، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو اس کے لیے بھی یہ محنت کی ضرورت ہے کہ آدمی محنت کرے کہ اس کی زبان کی حفاظت ہو اور شرمگاہ کی حفاظت ہو. اور یہ آدمی جو ہے حفظ لسان جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور جیسے کہ آپ نے ریاض الصالحین میں اگر یاد ہو کتنے باب قائم ہوئے حفظ زبان کے، مختلف چیزوں کے، صرف ایک دو باب نہیں ہے کہ زبان کی حفاظت اور زبان کا گناہ جو ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، چھوٹا ہی زبان لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اور ایسے ہی مابین لحیے مابین رجلین, وہ بھی گوشت کا ٹکڑا چھوٹا ہے لیکن اس کا گناہ آدمی کو بالکل برباد کر دیتا ہے, اور آدمی زندگی اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے. تو ان دونوں ان دو چیزوں کے بہت زیادہ حفاظت بھی چاہیے. سبحان اللہ. اور کوشش کرے کہ وقت پر آنے کی